الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج کل جو دن چل رہے ہیں، یہ حج کے مہینے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پہ جو فریضے مقرر کر دیے ہیں، ان فریضوں میں ایک بہت بڑا اور اہم فریضہ وہ حج ہے. اور حج کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایمان کا ہونا ضروری ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ اللہ سے اس کی مخلوق محبت کرے اور اللہ تعالی سے محبت ہو، تو اللہ تعالی نے کائنات کی تخلیق کا ارادہ کیا ہے. اور جب روئے زمین کی تخلیق کا ارادہ کیا، جب اللہ تعالی نے نظر قدرت ڈالی تو پانی موجود ہو گیا، ہر جگہ پانی موجود ہوا. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے اس پہ نظر رحمت ڈالی تو پانی کے اندر زمین ظاہر ہونا شروع ہوئی. اور زمین کے ظاہر ہونے میں جو سب سے پہلی جگہ ظاہر ہوئی ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةَ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو مکہ کے اندر ہمارا مبارک گھر ہے، یہ وہ جگہ ہے جو سب سے پہلے ظاہر ہوئی ہے. تو آج بھی لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور حج کا شوق بھی رکھتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ حج کی نیت کیا ہے، حج کا مقصد کیا ہے، حج کے فریضے کے ادائیگی کا فلسفہ کیا ہے؟ تو 100 میں سے 99 لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہوتی ہی نہیں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو روئے زمین پر بھیج دیا, یہ بات بارہا ہو چکی ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے 50 کے قریب حج پیدل کیے, تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ اپنے لیے منتخب کر دی ہے, مقرر کر دی ہے کہ اس جگہ پر جا کر بندہ اپنے رب کے حاضری بھی لگاتا ہے اور اپنے رب کو یاد بھی کرتا ہے, اور ایک طرح سے جو اپنی اصل تھی اور جو اپنی اس کی تاریخ تھی اس کو زندہ کرتا ہے اور اس کو دوبارہ سے اجاگر کرتا ہے. اور حج کے لیے حدیث شریف میں ہے کہ اشعث اغبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا حاجی سب سے زیادہ بہتر ہے, تو آپ نے فرمایا کہ وہ حاجی جو میلہ کچیلا ہے, جو پراگندہ ہے اور جس کے جو حالات ہیں وہ ایک غریب اور فقیر والے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ حاجی سب سے زیادہ بہتر ہے. اور حاجی کے لیے جو لباس مقرر کر دیا گیا ہے اس پر بھی اگر غور کریں تو 2 چادریں, اور یہی وہ 2 چادریں ہیں کہ جو کفن کے لیے بھی ضروری ہیں. اور کفن کے لیے بھی ان چادروں کا رنگ سفید ہونا یہ سنت ہے, اور حج کے لباس کے لیے بھی رنگ کا سفید ہونا یہ سنت ہے. اور حاجی کے لیے جو تعلیم ہے کہ وہ عرفہ جاتا ہے, مزدلفہ جاتا ہے, منا جاتا ہے, یہ سب غیر آباد جگہ دشت ہیں, اور ان جگہوں پہ کوئی سبزہ نہیں ہے, کوئی بڑے بڑے شہر موجود نہیں ہیں, اور میدان حشر کے بارے میں جو حالات ہمیں بتا دیے گئے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ وہاں پر بھی کوئی سہولت موجود نہیں ہے, وہاں پر بھی گرمی بہت زیادہ ہے, اور وہاں پر بھی فکر کا وقت ہے. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حج کے لیے یہ فکر کرنا کہ بہت ہی زیادہ آسائشیں ہوں, آسانیاں ہوں, یہ فکر کرنا ٹھیک نہیں, بلکہ مجاہدہ یہ ضروری ہے. اور مشقت سے گزرنا یہ ضروری ہے، اور یہ ایک قسم کی ٹریننگ ہے، مشق ہے. یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ حالات یہ بدلتے رہتے ہیں، اور نہ جانے کہ کہیں ایسا موقع ہو کہ بندہ گھر چھوڑنا پڑے، اپنا شہر چھوڑنا پڑے، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے اور ہجرت کرنی پڑے، اور ہجرت کے اندر بھی وہی صورت ہوتی ہے جو صورت حج میں ہوتی ہے. اور حاجی کے لیے جو حکم ثابت ہوئے ہیں، حاجی مفرد جو صرف حج کرتا ہے اور عمرہ نہیں کرتا ہے، اور حاجی متمتع، یہ وہ حاجی کہ جس نے اشہر حج کے اندر عمرہ کیا ہے اور اب یہ حج کر رہے ہیں، تو اگر اشہر حج کے اندر عمرہ ہو چکا ہے اور اب حج ہو رہا ہے تو یہ حاجی متمتع، اور حاجی مقرن یہ وہ کہ جو احرام کی نیت ایک ہو اور اسی نیت سے عمرہ بھی ہو اور حج بھی ہو، یہ مقرن. یہاں پہ جو سب سے پہلے بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو حاجی مفرد ہے اس کے لیے قربانی واجب نہیں، البتہ جو حاجی متمتع اور حاجی مقرن ہے ان دونوں کے لیے قربانی واجب. اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ اگر حاجی حج میں قربانی کر رہے ہیں تو بس یہ ایک قربانی واجب، اور قربانی ادا ہو رہی ہے، یہ بات درست نہیں ہے. بلکہ جو حج کی قربانی ہے وہ الگ ہے، اور دیگر جو اپنے شہر میں قربانی ہوتی ہے، اپنے گھر میں قربانی ہوتی ہے وہ الگ ہے. تو حاجی اگر حج میں قربانی کرتے ہیں تو وہ والی قربانی وہ حج کی ہے، اور وہ جو حج والی قربانی ہے اس کی وجہ سے جو یہاں والی قربانی ہے وہ معاف نہیں ہوگی، بلکہ وہ والی جو قربانی ہے وہ حج کے فریضے کے لیے ضروری ہے اور وہ ادا ہوگی، البتہ جو یہاں والی قربانی ہے اور یہاں والی جو سلسلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ بھی ضروری ہے. اور حج جو خاتون کرتی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ خاتون جو محرم کے بغیر سفر کرتی ہے تو وہ جو سفر ہے وہ درست نہیں ہے، اور محرم کے جن کے ساتھ شادی ہونا ممکن نہیں ہے وہ محرم ہے، اور جن کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے وہ محرم نہیں ہے. تب آپ خود نظر ڈال لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ کہ جن کے ساتھ رشتہ ازدواج ہوتا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ سفر پر جانا جائز نہیں, اور جن لوگوں کے ساتھ رشتہ ازدواج نہیں ہوتا ہے اگر وہ ساتھ حج پہ جاتے ہیں تو علماء نے اجازت دی. جو ہماری فقہ کے اندر بات موجود ہے وہ تو یہ ہے کہ جو سفر ہے وہ 3 دن ہے, اور فقہا بھی اپنی تحریر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ سفر 3 دن کی مدت اس کی ہے. لیکن جو اس زمانے کے سفر ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہیں. 3 دن تو چھوڑیے, بلکہ 1 دن کا سفر بھی وہ بہت طویل ہے. تو اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں 1 دن کا سفر بھی اگر محرم موجود نہیں ہے تو وہ سفر ٹھیک نہیں ہے. ہاں اگر مجبوری تو مجبوری میں تو پھر رعایت ہوتی ہے اور معاملات میں نرمی ہوتی ہے, لیکن فریضہ حج وہ مجبوری نہیں ہے. اور حج کے لیے جو شرطیں مقرر کی ہیں وہ شرطیں اتنی زیادہ ضروری ہیں کہ سفر کے لیے مال موجود ہو, اور پیچھے گھر میں جو گھر والے ہیں ان کے لیے جو خرچہ وغیرہ ہے وہ بھی موجود ہو, اور سفر بھی مال بھی ایسا ہو کہ واپسی تک وہ موجود رہے. کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو حج کا ارادہ کرتے تھے اور ان کے پاس سفر کے لیے جو ضروری مال ہوتا ہے وہ نہیں تھا, اور وہ اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے کہ ہم توکل کرتے ہیں, لیکن علماء نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ یہ طریقہ درست نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ پر جو توکل ہے وہ تو جب آپ اپنی طرف سے کوشش کر لیتے ہیں اور آپ اپنی طرف سے انتظام کر لیتے ہیں تو پھر جو اس کے نتیجے ہوتے ہیں اور جو اس کی مختلف اطراف ہوتے ہیں اس میں توکل ہوتا ہے. تو یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہمارے دین میں زور زبردستی نہیں ہے, اور کسی بھی معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے. اور قربانی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ قربانی ہر ایک پر واجب نہیں ہے, بلکہ جس کے پاس توفیق ہوتی ہے اور جس کے پاس اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ قربانی کرنے کی توفیق رکھتا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اور اور وہ فقیر اور غریب کہ جس کے پاس قربانی کی توفیق نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بلکہ یہ جو قربانی ہے یہ تو انہی کے لیے ہے کہ جو امیر ہے وہ جانور ذبح کرے گا اور فقیر کو گوشت دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر بڑی آسانی رکھی ہے اور بہت ہی زیادہ نرمی رکھی ہے، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بات سمجھتے نہیں ہیں، اور اگر بات سمجھتے ہیں تو اس کے اندر تشدد کرتے ہیں جو کہ بات درست نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے آ کے پوچھا، مسائل پوچھتے تھے، پہلا حج تھا اور کوئی بھی عمل جب پہلی مرتبہ ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ عمل کیسا ہے، تو لوگ آ کے آپ سے پوچھتے تھے کہ ہم نے قربانی پہلے کر دی ہے اور رمی بعد میں کر دی ہے، آپ فرماتے تھے ٹھیک ہے، اور پھر کوئی آ کے پوچھتا تھا کہ میں نے بال منڈوا لیے ہیں اور میں نے ابھی رمی نہیں کی ہے، آپ فرماتے تھے ٹھیک ہے، اور کوئی آ کے کہتا تھا کہ مجھ سے رمی ہے جمرا اس کا وقت آگے پیچھے ہو گیا ہے، آپ فرماتے تھے ٹھیک ہے۔ حالانکہ دین ہے اور دین کے جو مسائل ہیں ان کی اہمیت ہے، لیکن آپ نے وہاں پہ جو نرمی کی ہے وہ بہت ہی عجیب ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ آپ خود اللہ کے رسول تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی تھی اور آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، آپ چاہتے تھے کہ یہ جو امت کے اوپر جو سختیاں اس وقت گزری ہیں وہ کافی ہیں اور ان کے اوپر مزید سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو آیتیں نازل کی ہیں حج کے موقع پر، وہ آیتیں وہ دین کی تکمیل ہے۔ وہ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے اپنی زندگی میں نبوت کے بعد جو حج کیا ہے وہ ایک، لوگ حج کرتے ہیں اور بہت زیادہ حج کرتے ہیں اور پھر وہ یہ بات پہ گھمنڈ کرتے ہیں کہ جی ہم نے حج بہت سارے کیے ہیں اور ہم حاجی ہیں، تو پیغمبر نے حج ایک کیا ہے۔ ہاں نبوت سے پہلے آپ نے حج کیا ہے، تاریخ میں موجود ہے، لیکن وہ تو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے مطابق حج نہیں تھا، جو مکہ کے مشرکین تھے وہ عرفات جاتے ہی نہیں تھے، حالانکہ حج تو عرفہ ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم مکہ کے رہنے والے ہیں اور مکہ کے رہنے والوں کے لیے حرم سے باہر جانا ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ جب ان کی اپنی ضرورت ہوتی تھی اور ان کو تجارت کرنی ہوتی تھی تو پھر چلے جاتے تھے۔ تو آپ نے جو ایک حج کیا ہے، صحابہ نے آپ سے پوچھا، جب آپ نے یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حج یہ فرض کر دیا ہے اور مسلمان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ یہ حج ادا کرنا ضروری ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, یہ جو حج ہے یہ ہر سال ضروری ہے یا ایک مرتبہ کافی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ کافی ہے. اگر بالفرض آپ جواب دے دیتے کہ نہیں ہر سال ضروری ہے تو پھر تکلیف تو ہوتی, مشقت تو ہوتی, اور جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی وہ حج پہ جانا ہی پڑتا ان کو, اور نہیں جاتے تو تارک کے فریضہ ہوتے. تارک کے فریضہ گناہ ہے اور منکر کافر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانی کر دی کہ یہ بھی اس میں نرمی ہو گئی کہ ایک مرتبہ زندگی میں جو حج کر لے اس کا فریضہ ادا ہو چکا ہے. اور یہ جو قربانی کرتے ہیں, یہ قربانی یہ پہلی مرتبہ وہیں پہ ہوئی ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے, حضرت نے عجیب خواب دیکھا ہے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. لاڈلا بیٹا ہے لیکن بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے. انہوں نے جواب دیا کہ ابا جان آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ ٹھیک ہے, اور اللہ تعالی کا جو حکم ہے وہ کر گزریے. اور حضرت تکلیف میں تو تھے لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنی آزمائشوں سے گھبراتے نہیں, اور تکلیفیں پہاڑ جیسی بھی ہوں تو وہ ڈرتے نہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب پیغمبر, ہم نے آپ کو جو ہمت دی ہے اور ہم نے آپ کو جو استقامت دی ہے, اگر اس کی جگہ پہ پہاڑ ہوتا وہ اپنی جگہ چھوڑ کے چلا جاتا. لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں, جو مرسلین ہوتے ہیں, گردنیں کٹ جاتی ہیں, جسم جل جاتے ہیں, جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یقین دیا ہوتا ہے وہ مسمم ہوتا ہے. حضرت نے ارادہ کر لیا, چھری بھی منگوا لی, بیٹے کو لٹا بھی دیا اور ذبح کرنے کے لیے حضرت باقاعدہ مصروف ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پہ ایک اور احسان کیا کہ وہ جو انسان ذبح ہو رہا تھا اس کو ذبح سے روک لیا اور اس کی جگہ پہ جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا, اور وہ مینڈا جو قربان ہوا ہے اس کی جو تاریخ ہے اور اس کا جو فلسفہ ہے وہ آج بھی موجود ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو حج کے مہینے ہیں, یہ مہینے اللہ تعالی نے پوری امت کو یہ شرف دے دیا ہے کہ جو حج کے لیے جا سکتا ہے وہ جائے, اور جو وہاں جا سکتا نہیں ہے وہ یہیں سے جو وہاں کی عظمت ہے, جو وہاں کی تکریم ہے وہ یہیں پہ کر لے, اور یہ قربانی ہے. تو میرے محترم بھائیوں, یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو حج پہ جانے کی توفیق دی ہے بہت بڑی عظیم نعمت ہے, اور یہ نعمت بار بار نصیب ہوتی بھی نہیں ہے, اور جب آپ حج پہ جائیں تو وہاں پہ جا کے معافی مانگیے اور گناہوں سے توبہ کر لیجئے اللہ تعالیٰ سے، یہ وعدہ کر لیجئے کہ اللہ جو گناہ ہو چکے ہیں، جو تکلیفیں اٹھا چکے ہیں، اس کو معاف کر دیجئے۔ اور حج کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ حج کے بعد زندگی بدل جاتی ہے۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں اور حج سے واپس آ جاتے ہیں اور ان کے اعمال کے اندر کوئی تبدیلی موجود ہی نہیں ہوتی ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی ہے، اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، گناہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ حج ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ پہلے زمانے میں جو آدمی حج کر کے آ جاتا تھا تو لوگ ان کو صرف دیکھنے کے لیے جاتے تھے کہ جن آنکھوں نے کعبہ دیکھا ہے، جن آنکھوں نے روضہ شریف دیکھا ہے، ان آنکھوں کو دیکھ لینا یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حاجیوں کو حج کے صحیح کرنے کی توفیق بھی دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی قربانی قبول بھی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدري، وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم،
إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المهديين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
صفحہ سیدھی فرمانا: اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقادر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.